بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 اگست 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاطف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ریاست پاکستان کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي امين يا رب العالمين. حضرات محترم، اس مسجد میں خطابات جمعہ میں ہم قرآن مجید کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے تھے. سورہ ملک زیر مطالعہ چل رہی ہے آج کل، لیکن میں اس ترتیب کو ذرا بیچ میں روکتے ہوئے آج 14 اگست کے حوالے سے قرآن مجید جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے، یہ آج کا میرا موضوع ہوگا انشاءاللہ. اور جو آیات میں نے پہلے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی اسی رہنمائی سے ہے جو ہمارے اس ملک کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید عطا فرماتا ہے. دیکھیے، 14 اگست ہم مناتے ہیں قومی سطح پر، غیر قومی سطح پر، یوم آزادی. اور جس انداز سے مناتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. آج 14 اگست ہے، اور آج شمسی تقویم کے اعتبار سے پاکستان کے قیام کو 68 برس پورے ہو چکے ہیں، 68، اور 69ویں برس میں وہ داخل ہو گیا ہے. لیکن ہماری جو اسلامی تقویم ہے، کیلنڈر ہے، وہ قمری تقویم ہے، اور اس کے حساب سے 70 برس پورے ہوئے ہیں 27 رمضان المبارک کو جو گزر چکا، اور ہم آلریڈی جو ہے 71ویں سال میں داخل ہیں، 71th year. یہ ہے لیونر کیلنڈر قمری تقویم کے اعتبار سے. بہرحال، جس انداز میں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں وہ بہت قابل لحاظ معاملہ ہے. علامہ اقبال تو فرماتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. خود احتسابی اگر ہوگی تو یہ ایک زندہ قوم ہوگی، اپنا احتساب کرے کیا کھویا کیا پایا ایک سال میں. پاکستان بنا تھا کس مقصد سے بنا تھا، کیا مقاصد تھے، کیا عزائم تھے، ان کے حوالے سے ہم آج کہاں کھڑے ہیں. وہ اسلامی ریاست جس کے لیے ہم نے انگریز سے اور ہندو سے لڑائی کی تھی اور اسے لڑ کر ایک ملک حاصل کیا تھا، اور جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے یہ پاکستان ہمیں عطا ہوا، ورنہ اگر دنیاوی حقائق دیکھیں ہم, جسے ہم کہتے ہیں زمینی حقائق, تو 1% بھی پاکستان کے بننے کی اور پاکستان کے قیام کی امید نہیں تھی. یہ ایک ناممکن تھا جو اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا اور اس کے لیے تحریک چلائی تھی, اور وہ عہد یہ تھا کہ ہمیں آزاد خطہ عطا فرما دے تو ہم تیرا وہ نظام جو خلافت راشدہ کا نظام تھا, اس لیے کہ انگریز نے بھی ویسے تو نماز روزے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی تھی, زکات بھی دے سکتے ہو, نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو, کیا چیز چھینی تھی ہم سے؟ اسلامی ریاست, اجتماعی نظام, اب سارا نظام انگریز کے قانون کے تحت چل رہا تھا. ہاں ذاتی زندگی میں نماز پڑھو, این انگریز کی چھاونیوں میں جا کر جو آزانے دو, اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ, انگریز کو بھی پتا ہے کہ اس نعرے کے اندر کوئی جان تو ہے ہی نہیں, یہ پہلے ہی سرنڈر کیے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, جتنا مرضی اللہ اکبر کا نعرہ لگا لیں اس کے معنی تو ہے ہی نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا مفہوم کیا ہے. زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا, مطمئن ہو گئے ہم نے اللہ کو بڑا کر دیا, تکبیر کر دی, جس پر علامہ اقبال نے بھکتی چس کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اسی طریقے سے یا وہ اقبال کہتے ہیں, یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست, تکبیر مسلسل وسعت افلاک میں, اللہ ہی کی کبریائی کا نظام قائم ہونا چاہیے, رب کی حاکمیت ہونی چاہیے, اور جو اس کے لیے میدان میں نکلتے ہیں اور گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک وہ ہے, وہ مرد, وہ تو مرد مردان خدا گاہ خدا مست, وہ تو ان کا مسلک ہے, اور یہ جو صرف تسبیحات کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر کی, الحمدللہ کی, سبحان اللہ کی, یہ کیا ہے؟ یہ مسلک ملاؤ جمادات و نباتات, یہ تو جمادات اور نباتات بھی تسبیح کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ذرہ ذرہ جو ہے اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگا ہوا ہے, اور آج کا ملا بھی اسی پر اکتفا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اقبال کا جو آفاقی کلام ہے اور جو اس نے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے, آج مسلمان اس سے بھی دور ہیں. ہم اردو زبان بھی اتنی نہیں جانتے کہ علامہ اقبال کے کلام ہی کو سمجھ سکیں, قرآن مجید تو دور کی بات ہے جو عربی میں ہے. یہ ہمارا دیا, اور ہمیں مزید دور کرنے کی پوری سازش حکومتی سطح پر ہو رہی ہے. انگلش میڈیم, ترقی کے دروازے کن کے لیے کھلے ہیں اس ملک کے اندر؟ جو انگریزی فرفر بول سکتے ہو اور کچھ بھی ناکا ہو چاہے, اور باقی جو صرف اردو پڑھنے والے ہیں یہ تو بیچارے پھر ہیں اسی لائق کے کلرک بنے یا اس سے بھی نچلے درجے کے جو ہے ان کو ملازمت ملے. حکومت کرنے کا اختیار جو ہے وہ تو حق وہ رکھتے ہیں جو مغربی تہذیب سے آشنا بھی ہوں, ان کے پروٹوکول سے بھی واقف ہوں, اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہوں, اور وہ انگریزی میں بات کر سکیں, انہیں حق ہے. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. بہرحال تو 14 اگست یوم آزادی ہم منا رہے ہیں, غور طرف بات یہ کہ ہم آزاد بھی ہیں کہ نہیں, اور آزادی کا جو جشن ہم مناتے ہیں وہ کس انداز سے منا, مادہ پدر آزاد ہو کر, ہر قانون جو ہے آج وہ جائز ہے توڑنا اس کو, ایک ہلڑ بازی, طوفان بدتمیزی اس کا عنوان, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, احمقوں کی دنیا میں بستے ہیں کہ آزاد ہیں. آزادی کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے سیاسی فیصلے تو کب سے امریکہ کر رہا ہوتا ہے, دکھانے کے ڈگڈگی بجاتے ہیں, جمہوریت کی فیصلے اوپر ہوتے ہیں, کس کو آگے لانا ہے کس کو پیچھے رکھنا ہے, اور جس کو آگے لانا ہے اسے معاملات پہلے طے کیے جاتے ہیں, ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے. کبھی ضرورت پڑتی ہے تو براہ راست امریکہ سے جو معین قریشی کی شکل میں جو ہے کوئی نازل ہو جاتا ہے, آسمان امریکہ سے براہ راست وہ اسلام آباد پر اس کا نزول ہوتا ہے, اور اس کیفیت کے ساتھ کہ ابھی اس کا پاکستانی پاس وہ شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اور وہ پاکستان کا وزیر اعظم نامزد ہو چکا ہے, اب بڑی ہنگامی طور پر اس کا جو ہے وہ شناختی کارڈ بنایا جا رہا ہے. اور وہ وزیر اعظم کے طور پر آگے حکومت کرتے. کسی کو این آر او کے جو ہے چشمے سے دھلا کر پاک صاف کر کے ہمارے سر پر بٹھا دیا جاتا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے اور بے وقوف ہمیں کہ ہم بنتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی رائے سے جو ہے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. جمہوریت ہے ڈھکوسلا. حقیقت تو نہ سیاسی طور پر آزاد ہیں, معاشی طور پر ویسے غلام ہیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے قرضوں تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ عوام چیخیں مارے, جو مرضی کریں, وارڈا کے خلاف مظاہرے کریں, بجلی کا نرخ بڑھیں گے اس لیے کہ آئی ایم ایف کا حکم ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, خودکشی کرو جو مرضی کرو, ہم تو یہ حکم نافذ کریں گے اس لیے کہ ہم غلام ہیں. سیدھی سی بات, ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے ہم جکڑے ہوئے ہیں, دنیا کے تمام وسائل اللہ نے ہمیں دیے لیکن ہم سب سے زیادہ کنگال قوم ہیں. ہر بات کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آگے اب یہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے بھیک چاہیے, یہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے بھیک چاہیے, ملک کو چلانے کے لیے بھیک چاہیے. جو سارا بجٹ ہے اس کا بڑا حصہ تو ویسے ہی سودی قرضوں کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے, پیچھے بچتا کیا ہے؟ معاشی طور پر ہم غلام, سیاسی طور پر ہم غلام, حکومتی سطح پر ہم غلام, اس لیے کہ جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے وہی پورے اس ملک میں چل رہا ہے آج بھی. 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور اس کے بعد حکومت جو ہے پورے طور پر انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گئی انگریز کے, تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسلمانوں کے بنائے ہوئے سارے عدالتی قوانین, ملکی قوانین جو اسلامی انداز سے چل رہے تھے, شرعی عدالتیں سب ختم. آج سے ملکہ وکٹوریا کا قانون یہاں نافذ ہے. اور وہی قوانین آج تک ہم نے ان کو مقدس گائے کی طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا. 70 سال ہو گئے ہمیں آزادی ملے ہوئے اور ہم انہی قوانین کے تحت آج بھی زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی ہم محکوم ہیں اس اعتبار سے, اس اعتبار سے بھی. یہ تو حالت ہے ہماری, اور جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے وہ امر واقعہ. اور قومی المیہ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا, معجزانہ طور پر ملا. ایک تو یہ کہ ہم نے اس سے غداری کی ہے سو کی ہے. جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے دانشور جو ہیں وہ جھوٹ, اس جھوٹ, اس حقیقت کو جھٹلانے پر تلے ہوئے کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں, یہ ملک اسلام کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا. یہ تو کچھ معاشی مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کے لیے ہم نے چاہا تھا کہ ایک آزادی, ایک آزاد ملک ہمیں مل جائے. دو قومی نظریہ تھا ہی نہیں. سبحان اللہ, اتنی بڑی ڈھٹائی جس کی بنیاد پر ہم نے یہ سارا مقدمہ لڑا. قائد اعظم نے مسلمانوں کا جو مقدمہ لڑا تھا اور کس شان سے لڑا تھا اور پھر اللہ نے مدد فرمائی, وہ کس بنیاد پہ تھا؟ ہم ہندو کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے, ہم الگ قوم ہیں, ہمارے عقائد الگ ہیں, ہمارے رسومات الگ ہیں, ہمارے جو ہے کلچر الگ ہے, ہماری ثقافت الگ ہے, ہمارا رہن سہن الگ ہے, ہماری تعلیم الگ ہے. آج کہتے ہیں دو قومی نظریہ, تو اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں, یہ تو تھا ہی نہیں. اور کون جو قوم کے دانشور ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں اور جو ذرائع ابلاغ کے اوپر قابض ہیں, ان میں سے عظیم اکثریت, یہ ہے المیہ بہت بڑا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, جبکہ حقیقت یہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلی حقیقی اسلامی ریاست کا جو آغاز ہوا تھا وہ ریاست مدینہ سے ہوا تھا. اور یہ پاکستان جو ہے یہ بھی اس دور میں گویا کہ ایک نیا آغاز ہے, کہ جو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر ملک بنا وہ صرف پاکستان ہے دنیا میں. واحد آئیڈیولوجیکل سٹیٹ, نظریاتی ریاست. اور اس بات کو ہمارے دشمن بھی سمجھتے ہیں اچھی طرح. بعض لوگ غلط فہمی میں کہہ دیتے ہیں کہ دو ہیں اس وقت دنیا میں نظریاتی ریاستیں, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. لیکن وہ ایک اعتبار سے نظریاتی نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ نظریاتی ریاست تو ہوتی ہے کہ رنگ، نسل، قوم، جغرافیائی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کوئی لوگ ایک مل کر ایک وطن کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ ایک ہے. رنگ، نسل، زبان، جغرافیائی پس منظر، اس سے قطع نظر ہو کر، اس سے بالا تر ہو کر نظریے کی بنیاد پر جب ایک لوگ اکٹھے ہو کر کوئی ایک ملک قائم کریں گے، یہ نظریاتی ریاست ہوگی. جیسے کہ پاکستان کا معاملہ ہوا، کتنی زبانیں بولنے والے یہاں موجود ہیں، کتنے کلچر بظاہر موجود ہے. پٹھانوں کا ایک الگ کلچر ہے، پھر جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کا الگ ایک ثقافتی معاملہ ہے، بلوچوں کا الگ کلچر ہے، پنجابیوں کا ایک الگ کلچر ہے. ایک تو اسلامی کلچر ہے، لیکن ایک چیز جوڑنے والی واحد کیا ہے سب کو؟ اسلام. زبانیں الگ، کلچر الگ، بہت ویسے اعتبارات سے. لیکن تو جو اسرائیل کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نسل کی بنیاد پر ہے. مذہب بھی اگرچہ ان کا ایک ہے، یہودیزم، لیکن وہ یہودیزم جو ہے وہ آئیڈیالوجی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو پوری نو انسانی کو کور کر سکے. اس لیے کہ یہودی پیدائشی یہودی ہے، بنی اسرائیل جو اس نسل سے ہیں انہی کو وہ یہودی مانتے ہیں. تو لہذا حقیقی معنوں میں آئیڈیولوجیکل سٹیٹ جو ہے وہ صرف پاکستان، اور اس سے پہلے اسلام کی جو پہلی حکومت ریاست قائم ہوئی تھی اس کا نقطہ آغاز ریاست مدینہ تھی، وہ بھی آئیڈیولوجیکل تھی. تو چنانچہ قرآن مجید میں ہمیں بہت سے مقامات پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے وہ آیات کی تلاوت کی ہیں آج، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی انہی پر ہوگی اگر وقت بچے گا. لیکن دنیا بھی ہمیں مانتی ہے کہ یہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اور قائم ہوئی تھی اس حیثیت سے. لندن ٹائمز ایک اخبار وہاں کا ہے مشہور، جیسے غالباً پاکستان ٹائمز اخبار جو یہاں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بنا تو وہ بھی اسی پیٹرن پر تھا. اس کے ایڈیٹر نے جب تقسیم ہند کو 40 برس پورے ہو گئے تو اس کے ایڈیٹر نے جو اداریہ لکھا اس میں ایک عجیب بات لکھی. اس نے کہا کہ آج سے 40 سال قبل ہندوستان پر ہماری حکومت ہوتی تھی، پھر ہم نے حکومت چھوڑی اور ہندوستان میں دو ملک وجود میں آئے. جو پہلے ایک ملک تھا اب وہ دو ملکوں کی شکل میں، ایک ہندوستان ہے اور ایک پاکستان ہے، انڈیا اور پاکستان. اور وہ کہتا ہے 40 سال پہلے جب یہ تقسیم ہوئی تھی تو ہمارے اسی اخبار کے ایڈیٹر نے اس وقت جو اداریہ لکھا تھا اور جو اس کا تبصرہ تھا وہ یہ تھا کہ دو ملک آج وجود میں آئے ہیں، یعنی ایک بڑا خطہ تھا اس کے دو حصے ہو گئے اور اب دو ناموں سے الگ الگ دو ملک ہیں، ایک انڈیا ہے ایک پاکستان ہے. ایک کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کا مستقبل انتہائی تاریک دکھائی دیتا. اب اس کی جو تفسیر اس نے بیان کی وہ یہ تھی کہ پاکستان یہ ایک آئیڈیالوجی پر بنا ہے اور یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ سب اسی آئیڈیالوجی، بہت بڑی میجورٹی جو ہے اس آئیڈیالوجی کی قائل ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایک قوم ہے، ایک آئیڈیا کی بنیاد پر. اور یہ جو ہے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، چونکہ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے اور وہاں کوئی اور آئیڈیالوجی ہے نہیں، اس ملک کو ترقی کے رستے پر آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، اس کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے. انڈیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار کلچر ہیں، کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ مسائلستان ہے، اس کا مستقبل ہمیں تاریخ دکھائی دیتا ہے. یہ 1947 میں لندن ٹائمز کا جو ایڈیٹر ہے وہ یہ لکھ رہا ہے. 1987 میں اسی اخبار کا ایڈیٹر اب بدل چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ 40 سال پہلے ہمارے ایڈیٹر نے یہ بات کی تھی، آج 40 سال ہو گئے ہیں، صورتحال اس کے برعکس ہے، پاکستان مسائلستان ہے اور یہ جو ہے انڈیا وہ مسلسل ترقی کے رستے پر گامزن ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے بھی مانا تھا کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجی پر بنا ہے اور آئیڈیالوجی میں بڑی قوت ہوتی ہے اور اس کا دنیا میں بھی مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ وجود مصدقہ کی بحث کی ہے اپنے فارسی کلام میں, اوتھینٹک بینگ. ویسے تو ہر شخص اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہے, لیکن وجود مصدقہ, اوتھینٹک بینگ کون ہے, کون سا ہوتا ہے, اس کی جو صفات انہوں نے گنوائی, تو اس میں ایک تو یہ کہ وہ اپنے بھی خامیوں پر نظر رکھے, خود احتسابی بھی کرتا ہو, پھر وہ دیکھے کہ دوسروں کی نگاہ میں میں کیا ہوں, دوسرے میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس کا بھی وہ جائزہ لے. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھے کہ اللہ مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, جو اللہ کے اصول و قوانین ہیں کسی انسان کے کامیابی کے, اس کے پیرائے میں میں کہاں کھڑا ہوں, اللہ کس سے محبت کرتا ہے, کیا اللہ نے قوانین بنائے ہیں, عظمت انسانی کے کیا کردار اللہ نے قرآن نے بیان کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کا نمونہ جیتا جاتا ہے, اس پیرائے میں اپنے آپ کو تو لے کے میں وہاں کہاں کھڑا ہوں, اللہ کی نگاہ سے دیکھے. یہ ہے اوتھینٹک بینگ. تو ایک تو ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے ہر سال جب یہ 14 اگست آئے, بلکہ یہ 27ویں رمضان کو یہ موقع ہونا چاہیے, اور اگر یوم آزادی منانا ہے تو 27ویں شب رمضان. دوسرا یہ کہ دوسروں کی نگاہ سے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لندن ٹائمز کا ایڈیٹر کیا کہہ رہا تھا, لیکن آج ہم کہاں دنیا کی نگاہ میں ہیں. آج دنیا ہمیں فیلڈ سٹیٹ کے نام سے پکارتی ہے, انہیں معلوم ہے مسائلستان. یہ سیاسی طور پر بھی نابالغ لوگ ہیں. انڈیا نے آزاد ہو کر سیاسی بالغ نظری کا وہاں ثبوت دیا, ان لوگوں نے جاگیرداری نظام ختم کیا اور اپنی ملکی سیاست کو جمہوریت کی پٹڑی کے اوپر ایسا چڑھایا کہ وہ آج تک سٹیبل ہے. یہاں ہر چوتھے دن ماشاء اللہ لگتا ہے, اور سیاسی کو نظام حکومت آتا بھی ہے تو وہ باہم کھینچتان جو ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. سیاسی طور پر نابالغ, معاشی طور پر کنگال. انڈیا اس علاقے کی فوجی اعتبار سے بھی سپر پاور ہے, منی سپر پاور, اور معاشی اعتبار سے بھی بہت اسٹرانگ. ہم مجبور ہو کر قرضے لیتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شرائط پر. شرائط وہ طے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمیں چاہیے قرضہ چاہیے, اس کے بغیر مر جائیں گے, جو مرضی شرائط طے کروا لو ہم سے. آج ہم تو اس انداز سے, انڈیا جو ہے وہ بھی قرضے لیتا ہے, لیکن وہ دوسروں کے فرمائش پر کہ بھئی ہم آپ کو فلاں چیز میں قرضہ دینا چاہتے ہیں, پھر انڈیا اپنی شرائط طے کراتا ہے. قرضہ دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, پھر یہ شرائط ہوں گی. زمین آسمان کا فرق. تو ہم آج کہاں کھڑے ہیں دوسروں کے نگاہ میں؟ یہی جو ہمیں سر پر بٹھاتے ہیں کہ آئندہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چھوڑیں گے, پہلے ہم نے جو ہے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا, پاکستان نے ہمارے ساتھ وفاداری کی لیکن ہم نے ہمیشہ ساتھ چھوڑ دیا, آئندہ یہ نہیں ہوگا, آئندہ ہمارے جو ہے وہ کوئی شکایت نہیں ہوگی, امریکہ ہم بھرپور سرپرستی کیے رکھے گا کیے رکھے گا. وہ ہر چوتھے روز ہمارے اوپر چھانٹا لگاتا ہے, دو موڑ بل بھیجتے ہو کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے, یہ کچھ کیا ہے, ہمارا یہ نقصان ہوا ہے, پے کرو اس لیے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں. پھر وہ بل منظور ہوتا ہے مشکل سے, اور وہ جس انداز سے دیا جاتا ہے جیسے دیا جا رہا ہو کسی انتہائی گرے پڑے شخص کو, بھکاری کو, کس بنیاد پر تو ہم سے تقاضا کرتے ہیں؟ وہ تو قدم قدم پہ ہماری پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ چابک برساتا رہتا ہے, اور کبھی ذلیل کرتا ہے پاکستان کو اسامہ کے حوالے سے, کبھی کسی اور حوالے سے, کبھی سلالہ کا واقعہ, سلالہ کیمپ کا واقعہ, اور یہ سب ہم بھگت رہے ہیں. یہ ہے دنیا کی نگاہ میں ہم کہاں ہیں. اور پوری دنیا کی نگاہ میں اگر آپ دیکھیں تو ذلت و مسکنت, میں نے وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ ہم نے اللہ کا دین کو چھوڑا, اپنے عہد سے جو ہے وہ غداری کی ہے جو اللہ سے عہد کیا تھا. مسلمان ہونے کے ناطے اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہماری اولین دینی ذمہ داری تھی, فرض منصبی تھا, اور یہ ملک تو بنا اسلام کے نام پر ہے, اب یہ ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. نہ بھی اسلام کے نام پر بنتا، لیکن اگر یہ خطہ ہمیں ملا ہے اور اس میں 95% مسلمان ہیں تو اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت نافذ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں کرتے تو تم اللہ کے باغی ہو، سیدھی سی بات ہے. ہمیں نہیں پسند اللہ کا نظام، ہمیں وہ انگریز کا وہ دیا ہوا نظام پسند ہے جو ہم پر حاکم بن کر بیٹھ گیا تھا اور ہمیں رگڑ رہا تھا، ذلیل کر رہا تھا ہر اعتبار سے، وہ نظام ہمیں پسند ہے، ہم تو اسی کو چلائیں گے. تو یہ ہے المیہ جس کے نتیجے میں ذلت اور مسکنت کا عذاب بھی ہم پر مسلط ہے. آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. فیکٹ ہے، ہم اپنے بارے میں کتنی خوشگمانی میں مبتلا ہوں، دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارا یہ گرین پاسپورٹ، یہ جو لوگ مختلف شہروں میں ملکوں میں جاتے ہیں بزنس مین وغیرہ، ان کی دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کہیں امریکہ، کوئی کینیڈا، کہیں یورپ، کسی ملک کا پاسپورٹ ہمیں مل جائے، یہ اس پاسپورٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے. پوچھ لیں بیٹھے ہیں کتنے لوگ ان میں، اس لیے کہ وہ گرین پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ساتھ پھر اس وقت جو سلوک ہوگا ایئرپورٹ پر، جو تحقیر آمیز، یہ تو برداشت کرتے رہو اپنی ذلت. دنیا کی نگاہ میں آج ہم یہاں ہیں، اپنے آپ کو کتنا ترم خام سمجھتے ہوں، اور اللہ کی نگاہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ انفال کی، وہ آیات میں نے ماہ رمضان میں بھی جب یہ 27ویں کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس آیت کا بنیاد بنایا تھا، کہ قرآن مجید میں لگتا ہے ہمارا ہی ذکر ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اے مسلمانوں تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں زمین میں تم پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، دبایا جا رہا تھا. تخفون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہاری تشخص کو مٹا دیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ گاہ عطا فرما دی، ایک خطہ زمین عطا کر دیا جس میں اب تمہاری ہی حکومت اور تمہارا اختیار. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی تائید سے تمہاری مدد کی ہے، ورنہ یہ خطہ زمین حاصل نہیں ہو سکتا تھا. آج بھی سا تھوڑا سا مطالعہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل مضامین تو کچھ اور ہیں پڑھنے والے، یہ تو بس زبردستی کو تھوڑا سا پڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی تاریخ جو ہے پورے طور پر صحیح طور پر بیان نہیں کی جا رہی ہوتی، وہ بھی جو سیکولر طبقہ آج غالب ہے آج ملک کے اوپر، وہ اپنے حساب سے ہی زیادہ تر اس کو مرتب کرتا ہے. لیکن جو لوگ موجود تھے ان کو معلوم ہے، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی کی چکی میں پس رہا تھا اس وقت مسلمان. انگریز مسلمان کا اس لیے دشمن تھا کہ اس نے حکومت بھی مسلمانوں سے چھینی تھی، اور ویسے بھی یہود اور نصارہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ہنود ہندو، ہندو کو یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ہندو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، مغلوں کے دور میں بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا، ہر دور میں جب یہاں پر مسلمان حاکم رہے، اور مسلمان ہمیشہ تعداد میں مائنورٹی میں ہوتے تھے، ہندو بہت غالب اکثریت میں تھا، لیکن حکومت کی 800 برس، اس دور میں کبھی ہندو کو شکایت نہیں تھی، اس دور کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کوئی شکایت نہیں ہندو کو مسلمانوں سے، رویہ اتنا اچھا ہوتا تھا، امن و امان ایسا تھا، خوشحالی ایسی تھی، ساری دنیا کی نظریں پڑتی تھیں اس کے اوپر، برصغیر کے اوپر، کہ یہ اتنا خوشحال علاقہ اور اتنا پر امن. لیکن انگریز نے اپنی اس پالیسی کے تحت کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ مسلمانوں اور ہندوؤں کو، تاکہ ہمارا جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو اس ملک کے اوپر کنٹرول کرنے میں، یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. انگریز کے دل، ہندو کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ڈالی ہے اس نے، اپنے اس نئے جدید تعلیمی نظام کے تحت بھی ڈالی، جسے انگریز ہندو نے آگے بڑھ کر ایکسپٹ کیا تھا، جس کا ظہور ہوا پھر اندرا گاندھی نے، جب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے اور شکست ہوئی ہے، ذلت آمیز شکست ہمیں ہوئی ہے، تو اندرا گاندھی جیسی سیکولر لیڈر کا بیان بھی اس وقت کیا سامنے آیا تھا، یاد ہے آپ کو، ہم نے مسلمانوں سے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکایا ہے، تو ہندو کو بھی موقع مل رہا تھا اور انگریز ہندو کو جو ہے پروموٹ کر رہا تھا، ملازمتوں میں، تعلیم میں، ہر میدان میں آگے مسلمان کو رگڑ رہا تھا. اب گویا دونوں انگریز اور ہندو مل کر مسلمان کو رگڑ رہے تھے، اور یہ مسلمان فیل کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ از انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تعداد میں تم کم تھے، مائنورٹی میں تھے، اور تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اور آگے فرمایا کہ تمہیں اپنے تشخص کا اندیشہ ہو گیا تھا، تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ تمہارا وجود ختم کر دیا جائے. تو نہ چاہیے بھی ہندوؤں کی کوشش شروع ہو گئی تھی، شودی اور سنگتن کی تحریکیں، کہ یہ مسلمان نام کے اس وقت جو کچھ لوگ آ گئے ہیں اور اس ملک کے اوپر قابض ہیں اس وقت، زیادہ تر تو یہ لوگ یہیں کے تھے، یہیں کے باسی ہیں، باہر سے آنے والے تو بہت تھوڑے تھے، یہیں کے لوگ ہیں جو اب اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور اب مسلمان کہلاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہو گئی ان کی، کروڑوں میں پہنچ رہے ہیں، ان کو ریکلیم کیا جائے اور انہیں واپس ہندو مت کی طرف لایا جائے. یہ شودی اور سنگٹن کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور خاص طور پر میواد کے علاقے میں جو دہلی کے قریب تھا، ان کی یہ تحریک بڑی کامیاب ہو رہی تھی، مؤثر ہو رہی تھی، لوگ تیزی سے واپس جا رہے تھے ہندو مت کی طرف، اسلام چھوڑ کر، اس لیے کہ دینی تعلیم کا کوئی تو وہاں پر انتظام ہی نہیں تھا، جہالت بہت تھی. تبھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میواد کے علاقے سے یہ تبلیغی معاملہ شروع کیا تھا کہ کسی طرح لوگوں کو دین سکھایا جائے، دین کی طرف راغب کیا جائے، انہیں دین کے جو ایسے پہلو ہیں، معروفات کے پہلو، ان سے جو ہے اٹریکٹ کیا جائے. اور وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں بہت. اور اس سے جو ہے وہ تحریک ایک درجے میں وہاں پر ناکام ہوئی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے اس محنت کے نتیجے میں. یہ ساری سچویشن تھی کہ ہندو مسلمانوں کا ختم کیا جائے، خاتمہ ہو اور واپس انہیں ہندو لبت میں لایا جائے. یہ حالات تھے. فآواکم، ان حالات میں اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا، یعنی ہمیں پاکستان کی شکل میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی ہے، ورنہ یہ پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا تھا. آیت معلوم ہوتا ہے ہی ہمارے حالات کے لیے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. اب شکر کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا شکر، یہ زبان سے بھی شکر ادا کریں، عمل سے بھی سچے بندے بن جائیں اس کے. ہم تو پہلے ہی اللہ کے آگے کہتے ہیں کہ تو رب ہے، ہم بندے ہیں، تو شکر کا تقاضا کیا ہوگا؟ سچے بندے بنو. اور جب اللہ نے ایک پورا نظام بھی دے دیا اور ہمیں خلافت دے دی ہے، خلافت کا مطلب ہے اقتدار اور اختیار، اور پورا نظام الدین، مکمل دین عطا کر دیا، تو اب مسلمانوں کے لیے لازمی تقاضا شکر کا یہ تھا کہ اللہ کے نظام کو قائم کریں. وہ انگریز جو غاصب تھا، جو کافر ہے، جو اب بدترین شرک میں مبتلا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا انہوں نے بیٹا بنا رکھا ہے، تو وہ عیسائی لوگ ان کے نظام کو، اور وہ نظام بھی ان کا آسمانی نظام نہیں ہے، وہ سیکولر نظام، اس کو اٹھا کر جڑ سے پھینکیں، اٹھائیں، اور اللہ کے دین کو، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے ہم گن گاتے ہیں، بہترین شریعت، بہترین نظام، تو قائم کیوں نہیں کرتے؟ کون سی منطق ہے؟ تو شکر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ اب سٹیٹ تمہیں ملی ہے، سٹیٹ پر اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرو. ہم نے کہا نہیں، ہم وہی نظام چلنے دیں گے، آج بھی ہم انگریز کے تحت ہی چلیں گے، بس وہ نماز وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، یہاں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، وہ تو اس کو بھی پڑھ رہے تھے، وہ تو ہندوستان کا ہندو بھی پڑھ، وہاں مسلمان بھی پڑھ رہا ہے نماز. پاکستان کس لیے لیا تھا؟ اور یہ لاکھوں کی جو قربانیاں دی گئی ہیں، ہزارہ عصمتیں قربان ہوئی ہیں، یہ ہے پس منظر جسے ہم بالکل بھلائے بیٹھے. چنانچہ جب ہم نے وہ کیا، لعلکم تشکرون کا تقاضا یہ تھا کہ پہلی ترجیح یہ ہوتی کہ اب اللہ کے دین کو یہاں پر قائم کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور ایک نمونے کی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھانی ہے. قائد اعظم کے بہت سے اقوال میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا تصور بڑا واضح تھا. بیسیوں، بلکہ بعض کے نزدیک 100 سے زائد ایسے ان کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں تحریک پاکستان کے دور میں، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ اصل مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، نظام کو، نظام معیشت، نظام سیاست، نظام ریاست، اور یہ کیا بھی انہوں نے، ان کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا. ایک تو وہ شدید علیل پہلے سے ہی تھے، ٹی بی کے تھرڈ سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے، تھوڑا سا وقت ملا بھی تو وہ بہت بیماری کی حالت میں، لیکن علامہ اسد کو انہوں نے یہ ڈیوٹی دی تھی. عالم اسلام کے ایک بہت عظیم سکالر تھے وہ علامہ اسد، نو مسلم تھے، یہود سے مسلمان ہوئے تھے، بڑے باصلاحیت، بہت وسعت مطالعے والے شخص تھے. اور جب پاکستان بنا اور ان کو معلوم تھا کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ پاکستان شفٹ ہو گئے کہ یہ اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک ہے. حالانکہ اسی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ عرب ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں، اور وہاں پر بھی عربوں کے ہاں بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس سے پہلے کولونیل رول تھا، لیکن وہاں جو آزادی ان کو ملی ہے انہوں نے اسلام کا نام نہیں لیا تھا، اکثر و بیشتر نیشنلزم کی بنیاد پر تحریکیں چلائی تھی، المصر للمصریین، الشام للشامیین، اسلام کی بنیاد پر تحریکیں نہیں چلی وہاں. تو واحد ملک جہاں اسلام کے نام پر صحیح معنوں میں تحریک چلی وہ تو اسلام تھا، چنانچہ وہ آئے علامہ اسد اور انہوں نے یہاں پر شہریت حاصل کی، اور قائد اعظم نے پھر ان کو جو ہے وہ اسلامک ریاست کے ری بلڈ کرنے کا جو ایک شعبہ ان کو سپرد کیا، اور اس کے اندر جو ہے انہیں نظام تعلیم، نظام قانون، نظام معیشت، یہ تمام جو پہلو ہیں ان سب کے حوالے سے، اس کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے ان سے کہا کہ اب آپ کا یہ ادارہ یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنا سکیں. اب یہ اوریا مقبول جان صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کھول کر دکھائی ہیں، اور تاریخ کے اوراق سے جو ہے جو دبے اوراق تھے ان کو نکال کر برآمد کیا ہے کہ یہ قائد اعظم نے یہ کیا ہوا تھا، یہ ڈیوٹی اسائن کی تھی، لیکن جیسے ہی قائد کی وفات ہوئی ہمارے یہاں کی بیوروکریسی نے انہیں جو ہے وہ چلتا کر دیا، انہیں کسی ملک کے اندر جو ہے وہ اپنا سفیر بنا کر زبردستی بھیج دیا، اور جو کام انہوں نے کیا تھا سارے کا سارا، اور کافی اسٹڈی کر کے اور بہت سارا ہوم ورک کر لیا تھا، اس ہوم ورک کو بھی اوریا مقبول جان صاحب کی تحقیق کے مطابق ایک سازش کے تحت آگ لگا کر اس سب کو جو ہے جلاب کے ختم کر دیا گیا. یہ المیہ جو ہے رونما ہوا، لیکن انہوں نے صحیح رخ پر کام شروع کر دیا تھا. اور پھر ہماری یہ بدقسمتی ہے، اور بلکہ ہماری نااہلی ہے، پوری قوم اس کے اندر مجرم ہے، اور سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو قوم کے حکمران ہوتے ہیں، اس لیے کہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری نہ پوری کرے تو یہ ذمہ داری کن پر آتی ہے؟ وہ علماء پر آتی ہے، رجال الدین پر آتی ہے، کہ وہ اب عوام کی جو ہے اس کے ذہن سازی کریں، ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کریں، انہیں یہ دینی شعور عطا کریں، اور اس کے ذریعے تحریک چلائیں. دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مطمئن ہے کہ یہاں پر حاکمیت اللہ کی ہے، حاکمیت پاؤں تلے ہے ہر وقت، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں عملی طور پر، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ دستور میں لکھا ہوا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے اس ملک کے اندر قانون سازی اسلام، قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور 700 سے زیادہ قوانین، ملکی قوانین جو ہیں وہ ہماری آئیڈیالوجی کونسل نے ان کو باقاعدہ مارک کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہیں جو چل رہے ہیں. مور دین 700، بس وہ دستور میں لکھا ہوا ہے مطمئن ہے، اور یہ قرآن و سنت جو ہے عملاً ہم نے اس کو بھی پاؤں تلے روندا ہوا. تو یہ ہے وہ صورتحال کہ لعلکم تشکرون، تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم نے ناشکری کی انتہا کر دی. چنانچہ اب ہم اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں، دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، ٹائم کم ہے، آج ویسے چھٹی کا دن ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سورہ نحل کی آیت ہے 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی کہ جہاں کے رہنے والے بڑے امن اور سکون سے رہ رہے تھے، بالکل مطمئن تھے، اندرونی امن بھی تھا، باہر سے بھی کوئی خطرات نہیں ہے، مطمئن. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چلا آتا تھا ان کی طرف رزق اس بستی والوں کی طرف ہر جانب سے. اب پاکستان کے بھی ابتدائی حالات کو دیکھیں، ایک دور تھا، یہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے، یہ سیکیورٹی کیا بلا ہے، اتنا اطمینان، سکون ہر اعتبار سے ایک ملک ہے، اور خوشحالی اللہ نے دی ہے، تمام ہر قسم کے وسائل رزق ہر طرح کے، وہ اناج کی شکل میں ہوں، وہ سبزیوں کی شکل میں ہوں، وہ پھلوں کی شکل میں ہوں، وہ منرل دولت کی شکل میں ہوں، وہ گیس ہو، وہ کول ہو، وہ بڑے بڑے قیمتی قسم کے جو ہیں وہ معدنیات ہوں، واٹ ناٹ. یاتی ہارس کو رغدا من کل مکان، ہر طرح کی چیزیں اللہ نے اس پاکستان کو عطا کی. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی ہے، کفران نعمت کیا، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے مزید جھکتے، اس کے فرما بردار بنتے، اس ملک میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرتے، اور اس کو آگے، اس کے لیے دین تبلیغ کے لیے آگے نکلتے، انہوں نے اس کے بالکل برعکس کام کیا، ناقدری اور ناشکری اور کفران نعمت کی انتہا کر دی. تو کیا ہوا؟ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں پر دو عذاب مسلط کر دیے، بھوک اور خوف. بما کانوا یصنعون، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جن کا یہ نتیجہ ہے، جو حرکتیں انہوں نے کی اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ کیے. یہ نہیں کہا کہ آزمائش کے طور پر کر دیے، آزمائش کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کبھی برے حالات آ جاتے ہیں، نہیں، کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دو چیزیں تم پر مسلط کی گئی. اب آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک طبقہ ہے، ٹھیک ہے، شہروں کے اندر وہ طبقہ زیادہ نظر آتا ہے، لیکن ملک کی بہت بڑی آبادی، بہت بڑی آبادی، غالب اکثریت، بیسک نیسیسٹیز بھی ان کو میسر نہیں ہیں. بیمار ہو جائے کوئی تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے دھکے کھانے کے یا ہاتھ پھیلانے کے. تعلیم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، بجلی لگا بیٹھے ہیں، اس کا بل پورا کرنے کے لیے عذاب بن جاتا ہے. آپ لاہور میں اندازہ کر لیں گے کتنے لوگ ایسے ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عظیم اکثر لاہور میں بھی ایک میجورٹی ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی، اس لیے کہ وہ آبادیاں بھی تو ہیں جہاں پر جس حال میں وہ رہتے ہیں. عورتیں اپنی عصمت قربان کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں، بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. اور یہ پاورٹی لائن کے نیچے جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے ریشو قوم کی مسلسل، اور اس کی وجہ سے جرائم بھی بڑھتے ہیں، پھر وہ تو ہوگا. اور جس کا اندیشہ بہت لوگ فیل کرتے ہیں کہ انقلاب آئے گا اس ملک کے اندر، خونی انقلاب ہوگا، جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، یہ غریب طبقہ جو ہے پھر پیٹ پھاڑے گا سرمایہ داروں کے، وقت آئے گا. تو ہم اس کے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں ہر وقت. اور خوف، اب خوف کا معاملہ تو اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خوف کا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے، یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب پتہ لگا خوف کا عذاب کیا ہوتا ہے. سیکیورٹی ایجنسیز، اب سب سے بڑا مسئلہ ملک کا ہر چیز سیکیورٹی، سرکاری ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی، پولیس ہے ان کی اپنی سیکیورٹی، فوج ہے اس کی سیکیورٹی، سیکیورٹی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیکیورٹی. یہاں امن و امان اتنا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے یہ 60s کے دہائی کے آخر میں اور 70 کے اوائل میں، ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہوتا تھا کبھی، ہمارے چچا کو تایا کو آ رہے ہیں، سیکیورٹی نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، بالکل اندر احاطے تھے، اندر داخل ہو جاتے تھے، جہاز سے اترنے والے، آنے جانے والے، ان سے مسافہ بھی کر رہے ہیں، انہیں کوئی سامان بھی تھما رہے ہیں، کوئی مسئلہ، جاتے ہوئے شخص کو وہاں جو ہے احاطے سے ہی کوئی ایک بیگ پکڑا دیا، بھائی یہ بھی ساتھ لیتے جلدی جاؤ، نو پرابلم، کسی قسم کا کوئی کھٹکا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں تو لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ایک یہ ہے اور دوسرے وہ آیت جو اس کا پہلے میں حوالہ دے چکا ہوں کہ ضربت علیہم الذلت والمسکن، اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکرت مسلط کر دی گئی ہے. یہ بنی اسرائیل پر بھی عذاب آیا تھا جب انہوں نے اللہ کے دین سے غداری کی، ہم نے غداری کی، آج وہ ہمارے اوپر مسلط ہے. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. دعائیں بہت مانگتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شیطان کے رستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غیر اللہ کی حاکمیت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مانگتے رہو دعائیں، اللہ نہیں سنتا. اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر تم دعائیں کرو گے اللہ نہیں سنے گا. والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ عذابا من عندہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. تمہاری اللہ نہیں سنے گا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اصل مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ کام اس نے پوری دنیا میں کرنا تھا، چھوڑ دو گے تو پھر دعائیں نہیں سنی جائیں گی. پہلے اللہ کے بندے تو بنو پھر اسے مانگو. تو بہرحال یہ ہے اللہ کی نگاہ میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں. ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اور وہی ہمارے جرم ہیں جن کی وجہ سے ہے. تو بہرحال یہ ہے خود احتسابی کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا جائزہ لیا کہ آج ہم کہاں ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں کہاں ہیں. خود اپنے آپ بھی جائزہ لے لیں تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہم کہاں ہیں. ہاں آزادی منائیں گے، جشن آزادی رستہ ہے، واحد رستہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری اختیار کر لیں. اپنی ذات میں بھی اللہ سے وفاداری اختیار کریں، اور اس وفاداری کا اجتماعی تقاضا یہ، اللہ نے یہ ملک عطا کیا، بہت بڑا معجزہ، بہت بڑی نعمت، اور جھٹکا عذاب کا پہلا دیا تھا سن 71، یاد ہے آپ کو، ایک بازو ٹوٹ چکا ہے، بدترین شکست کا داغ ہمارے اوپر لگ چکا ہے اپنے اصل دشمن سے، ازلی دشمن سے. اس کے باوجود اللہ نے نہ صرف موقع دیا، ہمیں ایٹمی قوت بھی بنا دیا، لیکن ہم سیکھنے والے نہیں ہیں. موقع اللہ نے دیا تھا، لعلہم ینتہون شاید کے بعد آ جائیں، موقع بھی ہے. سچی توبہ کی جائے، اور سچی توبہ کے بعد پھر افراد کیا کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہوں. صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، نماز روزہ بھی کرنے والے بہت کم ہیں اس ملک کے اندر، اگرچہ مسجدیں کچھ نہ کچھ آباد نظر آتی ہیں، لیکن مجموعی آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو 8-9% ہوں گے جو باقاعدگی سے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوں. اسی گلاس کو الٹ کے دیکھیں گے تو کیا مطلب ہوا، 90% سے زیادہ وہ ہیں جو نماز بھی نہیں باقاعدگی سے پڑھ رہے. تو اسی انداز سے بقیہ دین تو پورا کا پورا ہے، صرف نماز کا تو نہیں ہے، وہ آپ کی ثقافت بھی ہے، آپ کا گھر کا معاملہ ہے، بازار کا معاملہ ہے، معاش کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، سماجی اصول ہیں، سب کا سب. ادخلوا فی السلم کافہ، اور پھر یہ کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں، سچی توبہ کر کے خود اپنی اصلاح کریں، اور اللہ کے دین کو اس ملک میں قائم کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اپنا قبلہ پہلے درست کریں، اللہ تعالی ہمیں اس کی، ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ واقعی ہم تیرا حق کے شکر اس ملک کے اندر ادا کر سکیں، اور جو نعمت ہے اس کی ہم قدر افزائی، جو جس انداز سے ہونی چاہیے اسی انداز سے وہ قدر افزائی کر سکیں، اور اس کو واقعی پوری دنیا کے لیے ایک مینارہ نور بنا دیں. کسی ایک ملک میں بھی اللہ کا دین صحیح طور پر قائم ہو جائے گا تو دوسرے ملکوں کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہوگی دنیا کے لیے کہ یہ ہے نظام عدل اجتماعی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کوئی اعلانات وغیرہ تو کوئی نہیں؟ اتوار کا درس جی اتوار کو انشاءاللہ صبح دس بجے قرآن آڈیٹوریم میں جو درس ہوتا ہے آئندہ اتوار بھی انشاءاللہ ہوگا. آفتاب احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ شدید علیل ہیں.